الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين محترم حضرات یہ اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نجات دی ہے اور دار اسلام میں داخل ہونے کی ایک توفیق ہے کہ جو کہ عطا فرمائی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس ادبار سے اس کا شکر جو ہے وہ ہم پر واجب ہے یہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم کفر اور اسلام کا جو ایک فرق ہے اس کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی بات اور بڑی سیدھی اور سادی بات سادے انداز میں کفر اور اسلام کے حوالے سے جو بھی اس کا ایک فرق ہے ذہن میں یہ تازہ کر لیجیے کہ اصل میں یہ جو کفر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی فرما برداری سے انکار کر دے اور اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو اور ہر ایسے طریقے قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے کہ جو کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف یعنی بغیر کسی لغوی بحثوں میں داخل ہوئے میں نے آپ کے سامنے بڑے سادہ الفاظ میں یہ کفر اور اسلام کا فرق ہے کہ جو کہ رکھا ہے یعنی کفر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ایران بغاوت کر دے اس سے انکار کر دے اور اس کے بالکل برعکس اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا وہ فرما بردار ہو جائے اور اس کے طریقے اور قانون کو اختیار کرے اور ہر ایسے طریقے اور قانون اور جو بھی حکم ہے اس کو ماننے سے انکار کر دے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت قرآن اور یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کے جو ہے وہ خلاف ہو. اور دیکھیں دوسری بات اس میں یہ سمجھیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے کہ جس میں ایک انسان یا تو کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ایک اسلام کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر اور ایک بندہ مومن کے حوالے سے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا آپ کا ارشاد ہے کہ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے یعنی کیونکہ کافر کی جو بھی زندگی ہے وہ کفر پر مبنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو حاکمیت کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے نہ اس کے قانون کو جو ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے بلکہ یہ کہ وہ بالکل آزاد ہے اور خدا پرستی کے بجائے وہ دنیا پرست انسان جو ہے وہ بن کر بیٹھا ہوا ہے لہٰذا اس دنیا میں وہ پھر مزے کرتا ہے وہ عیاشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے لہٰذا یہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے یہ جو ہے وہ خوشحالی کا باعث ہے یہاں پر اور یہ کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے دنیا کی زندگی، مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس کی حاکمیت کے اور اس کے قانون کے، اور یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور یہ کہ افعال کے، یہ اصل میں ہے کہ جو کہ بندہ مومن کا تصور ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہاں یہ کیفیت ہو جائے گی بالکل برس آخرت میں پہنچ کر، یعنی قیامت کا جب معاملہ ہوگا اور انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو لہٰذا وہاں پر پھر کیفیت یہ ہوگی کہ بندہ مومن جو وہ پھر آزاد ہو جائے گا، وہ قید تو اس دنیا کی زندگی میں ہے اس اعتبار سے کہ اس کا ہر قدم وہ پھونک پھونک کر اٹھائے گا کہ کوئی خلاف شریعت تو وہ عمل نہیں کر رہا، اس اعتبار سے وہ قید ہے۔ لیکن اس زمانے میں یعنی یہ کہ جب بعد سے بادل موت ہوگا اور آخرت جو ہے وہ قائم ہوگی تو وہاں پھر بندہ مومن آزاد ہے، وہ جنت میں جو چاہے گا اسے دیا جائے گا، اور پھر وہاں کافر کے لیے جو ہے وہ قید ہوگی جہنم کی صورت میں، اس آگ کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ اس قید سے ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اس کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اصل میں ہے، اور اس کو شاعر نے بڑا خوب جو ہے وہ بیان کیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، یعنی کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، وہ مزے کر رہا ہے، ہر وہ چیز کے جو کہ اس کا دل چاہ رہا ہے وہ استعمال کر رہا ہے اللہ کے احکامات سے بالکل صرف نظر۔ لیکن یہ کہ مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ گم اس میں ہے آفاق، یعنی یہ کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آخرت کی طرف جب ہوتی ہے اور اسی کی کامیابی کے لیے وہ سارے کام ہیں کہ جو کہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ روش ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کفر اسلام کا ایک سادہ سفر آپ کے سامنے آ گیا ان دو باتوں کے ذریعے سے۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی ہے کہ جو کہ اصل میں کافر، یعنی جو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق نازل کردہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا وہی اصل میں جو ہے وہ کافر ہے اللہ کے نزدیک۔ اب یہاں جو فیصلہ کرنا یہاں پر آیا ہے تو فیصلہ کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عدالت میں یا کمرہ عدالت میں مقدمہ جائے اور بس پھر اسی کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق جو وہ ہو، یہ ہرگز جو ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے شاید کا، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کمرہ عدالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، وہاں پر بھی اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس فیصلہ کرنے سے مراد اصل میں یہ ہے کہ جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت جو وہ کرتا ہے، یعنی اس فیصلے سے مراد وہ فیصلہ کہ جو کہ ہر شخص ہر انسان اپنی زندگی میں ہر وقت جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر موقع پر ایک انسان کے سامنے جو ہے وہ سوال آتا ہے کہ بھئی فلاں کام جو وہ کیا جائے یا جو وہ نہ کیا جائے، تو لہٰذا یہ کہ جو انسان کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جو وہ کرتا ہے تو دراصل یہی کفر کا رابطہ ہے کہ جو کہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو تم پورے کے پورے اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ یعنی کفر کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو بھی اپنی زندگی میں فیصلہ کرے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بجائے وہ کسی اور کا جو ہے وہ حکم مانے، لیکن دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پورے کے پورے ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک انسان کچھ باتیں مان رہا ہو غیر اللہ کی اور کچھ باتیں مان رہا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ بھی جو ہے وہ انسان سے مطلوب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ مکمل اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ حوالے کر دے کس کے، اللہ کی حاکمیت کے، اللہ کے قوانین کے وہ تابع ہو جائے مکمل طور پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی لوگ جو کہ ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری جو بھی انٹری ہونی ہے اسلام میں وہ پارشل ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہ مکمل طور پر ہر گوشے میں تمہیں اسلام کے اندر جو ہے وہ آنا ہے، اللہ کی بات کو جو ہے وہ سب سے اوپر جو ہے وہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے جیسے کہ بات آئے کہ اللہ اسلام جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کا نام ہے، دو مقامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ دیا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں ترغیب ہے کہ جو کہ دی ہے. یہ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، اس میں اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ دعوت ہے کہ جو کہ دے رہے ہیں. فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، یعنی ایک وہ کلمہ کہ جو کہ بالکل مشترک ہے ہمارے درمیان بھی اور یہ کہ تمہارے درمیان، یعنی وہ ایک بات کہ جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ جس کو ہم دونوں جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اس پر جو ہے وہ آؤ، اس پر ہم جمع ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں ہے کہ غیر مسلم کو جو بھی دعوت ہے وہ مشترک باتوں کی جو ہے وہ دی جائے، اس سے جو آغاز کیا جائے. یہ بھی ایک حکمت ہے دعوت دینے کے حوالے سے. لہٰذا قرآن حکیم میں یہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف کہ جو کہ ہمارے درمیان بھی مشترک ہے اور تمہارے درمیان بھی مشترک ہے. وہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر یہ کہ کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی دیکھو تم بھی اللہ کو مانتے ہو کسی نہ کسی اعتبار سے، یہود بھی، نصارہ بھی، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی تصور ہے جس طرح سے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نانو ابنا اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ بیٹوں کی مانند ہیں، اللہ کو مانتے تھے. اسی طرح سے ہندوؤں کے ہاں بھی ایک بڑے جی کا گاڈ مہادیو، اس کا ایک تصور ہے. ہاں چھوٹے جی کے گاڈ اینڈ گوڈیسز وہ بنا کے بیٹھے ہوئے، اس کے شریک بنائے ہوئے، لیکن ایک اللہ کا جو ہے وہ تصور ہے. لہٰذا مشترک کلمے کی ایک دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ولا نشرک بہ شیئاً، اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے. یعنی اللہ کو اس کا اسٹیٹس ہمیں دینا ہے اور یہ کہ جو بھی مخلوق کا اسٹیٹس ہے اس کو اسی پر جو ہے وہ رکھنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ مخلوق کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ اللہ کے برابر کر دیا جائے، یا یہ کہ اللہ کو جو ہے وہ اس کے اندر کچھ ایسے نقائص پیدا کر دیے جائیں کہ اس کو ایک عام مخلوق کے جو ہے وہ برابر کر دیا جائے. یہ دونوں اعتبارات سے یہ شرک کے مترادف ہے. یعنی مخلوق کے جو کہ اللہ کی پیدا کرتا ہے، بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ کا مقام نہیں دینا، اور نہ جو ہے وہ اللہ کو انسان کا مقام دینا ہے. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے برابر نہیں کریں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بعض کو جو ہے وہ اللہ کے سوا جو ہے وہ معبود نہیں بنائیں گے، رب جو ہے وہ نہیں بنائیں گے. ہمارا رب وہ کون ہوگا؟ فقط وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا. سارا توکل ہمارا اس پر ہوگا کہ اصل رازق وہ کون ہے؟ وہ ہمارا، وہ اللہ ہی ہے. اصل جو ہے وہ مشکل کشا وہ اللہ تعالیٰ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تو اے مسلمانوں وہ روگردانی کرے، اس ایک متفرق یعنی جو بھی ایک مشترک کلمے پر وہ نہ آئے، لہٰذا یہ کہ پھر تم کیا کرو؟ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر یہ کہ تم یہ کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو پھر یہ کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم تو مسلم ہیں، ہم تو اللہ کی فرما برداری میں ہی جو ہے وہ آئیں گے، اسی کی فرما برداری اختیار کریں گے، چاہے تم یہ فرما برداری اختیار کرو یا نہ کرو. لہٰذا اس ایک آیت میں بھی جو اسلام کا ایک جو بھی فوکس ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں انسان جو ہے وہ آ جائے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ماننا شروع کر دے اور ان کے احکامات کو فوقیت دے اللہ کے احکامات پر. اسی طرح سے دوسرا مقام بھی سورہ آل عمران ہی کا ہے، آیت نمبر 83 ہے. اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے بجائے کچھ اور دین جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کا دین ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، اس کا بنا بیا جو ہے بنایا ہوا ایک نظام، ایک سسٹم ہے، کیا وہ اس سسٹم کو چھوڑ کر کوئی اور سسٹم جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور بات تو اصل میں یہ ہے کہ ہر شے یعنی وہ اللہ کی فرما برداری اسی کے لیے اختیار کی کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں, یعنی زمین و آسمان میں جو شے بھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے, اسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر جو ہے وہ کیے ہوئے ہے, چاہے خوشی سے چاہے نہ خوشی سے. اور فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور یہ کہ ہر شے کو اسی کی طرف جب وہ لوٹنا ہے, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بالآخر لوٹنا ہے, اور پھر یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ پھر حساب کتاب کرے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون حق ہے کون جو ہے وہ باطل ہے. لہٰذا یہ کہ ان دو آیات میں جو ایک فوکس بات وہ کہی جا رہی ہے, وہ یہ کہ جاری ہے کہ دین اصل میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جو ہے وہ نام ہے. اللہ تعالیٰ یہ اطاعت اور فرما برداری کی روش ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد یہ جو انسان اس دنیا کی زندگی میں بدقسمتی کے ساتھ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو کفر اور گمراہی کے تین راستے ہیں کہ جو کہ یہاں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتا, اس کی سوورینٹی سے جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے اور غیر اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہے. اب دیکھیے اس میں جو پہلا راستہ ہے کفر و گمراہی کا, وہ ہے نفس کی بندگی. یعنی ایک انسان جو ہے وہ من چاہی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہو, رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر, یہ نفس کی بندگی ہے کہ جو کہ ایک راستہ ہے انسان کو کفر اور گمراہی کی طرف جو ہے وہ لے جانے والا. اور اس حوالے سے سورہ قصص کی آیت نمبر 50 ہے کہ جو کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ احساس فرما رہے ہیں کہ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو یہ قریش مکہ آپ کی بات نہ مانے, یعنی آپ جو بھی دعوت دے رہے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر رہے, اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, فَعْلَمْ, تو آپ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, کہ ان کی اصل میں روش یہ ہے وہ آپ کی بات, یعنی آپ کی بات کیا ہے, آپ کی طرف جو وحی نازل کی جا رہی ہے وہ نازل کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے, تو اصل بات تو اللہ کی ہے, آپ اپنے نفسانی خواہشات سے تو کچھ نہیں کہتے, آپ وہی کہتے ہیں کہ جو کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کی طرف نازل ہوا. لہٰذا یہ کہ وہ اللہ کی بات کو تسلیم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ اتباع کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو کہ اتباع کرے اپنی خواہشات نفس کی بغیر اللہ کی رہنمائی, یعنی اللہ کی رہنمائی کو اس کی ہدایت کو چھوڑ کر ایک انسان جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے, حلال و حرام کی جو ہے وہ تمیز نہیں ہو رہی. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ اس سے بڑھ کر جو وہ گمراہ کون ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم. یعنی دیکھیے ایک تو یہاں پر چارج شیٹ جو وہ لگا دی گئی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہ اللہ کی حاکمیت کو یا اللہ کی فرما برداری سے بغاوت اختیار کرتے, اور یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ حاوی کر لیتے ہیں اللہ کی حاکمیت پر اور اس کے حکم پر, اور نفس پرستی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ جو کہ ظالم ہیں, اور یہ کہ دوسری چارج شیٹ یہ دی گئی کہ لا یہدی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت جو ہے وہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ان دو جو بھی یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کیفیات ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ فرمائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا, یعنی اپنی نفسانی خواہشات ہی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا, تو وہ تو اس کی تو پھر روش یہ ہوگی کہ وہ تو پھر ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے پیسہ کس کام میں جو ہے وہ ملتا ہے, مال جو ہے وہ کس کام میں مجھے حاصل ہوگا, میری عزت اور شہرت جو ہے وہ کس کام میں جو ہے وہ ہوتی ہے, یعنی میں کون سا ایسا کام کروں کہ جو میں دنیا میں میری بابا ہو جائے, عزت اور شہرت حاصل ہو جائے, اور وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے کس کام میں جو ہے وہ لذت اور لطف ہے کہ جو کہ حاصل ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ دیکھے گا کہ مجھے ایسا کوئی کام میں کروں کہ جس سے مجھے آرام اور آسائش وہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے. بس یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کام میں اسے وہ مل جائے, یعنی آسائش مل جائے, عزت و شہرت مل جائے, پیسہ مل جائے, جس کام میں اسے وہ حاصل ہو جائے, یہ ساری چیزیں. لہٰذا یہ کہ وہ پھر اسی کو اختیار کرے گا, چاہے اس کام سے اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اسے مول کیوں نہ لینی پڑے، لہٰذا وہ اسی راستے کو جو ہے وہ اختیار کرے گا. یعنی یہ کہ پیسے اسے چاہیے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ حلال سے کمانا، نہیں، بلکہ وہ تو کہے گا کہ بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے. پھر یہ کہ اگر اسے آسائشیں چاہیے تو وہ یہ نہیں دیکھا کہ آسائشیں جو ہے وہ کس طرح سے وہ حاصل کر رہا ہے، حلال سے حاصل کر رہا ہے، حرام سے حاصل کر رہا ہے، کسی کا حق مار کے جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. اسے تو آسائشیں چاہیے، اسے تو عزت اور شہرت چاہیے. آج تو عزت اور شہرت کی خاطر اور ایک سیٹ کی خاطر جو ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوتا، پوری پوری قوم کا سودا ہے کہ جو کہ ہمارے حکمرانوں نے جو ہے وہ اس وقت کیا ہوا ہے کسی عزت اور شہرت کی خاطر، چند ڈالروں کے عوض اپنی پوری قوم کا سودا کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. تو لہٰذا یہ کہ یہ ایک کیفیت ہے کہ جو کہ اللہ کی حاکمیت کا انکار، تو یہ کفر و گمراہی کا وہ پہلا راستہ ہے کہ جو کہ نفس پرستی کی وجہ سے انسان اس کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے. اور دیکھیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44، 43 اور 44، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 43 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ارائیتا من اتخذ الہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی یہ کہ معبود کا لفظ آیا ہے، الہ کا لفظ آیا ہے، یعنی الہ ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہ ایک ایسا بدبخت انسان ہے، نبی کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کو معبود بنانے کے بجائے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. نفس کو معبود بنانے سے کیا مراد ہے؟ نفس کو معبود بنانے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو من چاہ رہا ہے، جو نفس چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. نفس جو ہے وہ آرام چاہ رہا ہے صبح کے وقت، لہٰذا یہ کہ اللہ کی طرف سے چاہے ایک بندہ کیسے ہی آوازیں دیتا رہے کہ حی علی الصلاہ، الصلاہ تو خیر من النوم، کہ یہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، لیکن نفس چاہ رہا ہے کہ وہ آرام کرے، سوتا رہے، لہٰذا یہ کہ وہ سوتا رہے گا. نفس چاہیے، من چاہے زندگی بسر کر رہا ہے. ہاں کبھی نفس نے چاہا کہ ٹھیک ہے چلو آج جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لہٰذا نماز پڑھ لی اور 15 دن جو ہے وہ پھر گول ہو گئے. لہٰذا یہ نفس چاہیے یا من چاہے زندگی ہے، یہ نفس پرستی ہے کہ جو کہ انسان جو ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اف انت تکون علیہ وکیلا، تو کیا ہے نبی آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں ایسے انسان کی؟ کیا کوئی ایسے انسان کی ذمہ داری لے سکتا ہے کسی بھی حوالے سے؟ کیا ایسے انسان کو جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے کہ جو کہ اللہ کی پرستش کے بجائے جو ہے وہ نفس پرستی کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہو؟ اور پھر آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاسبو ان اکثرہم یسمعون او یاقلون، اور کیا ہے نبی کیا آپ اسی یعنی خیال اس خیال میں ہیں، کیا آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ بے شک ان کی اکثریت جو ہے وہ سنتی ہے اور یہ کہ عقل سے کام لیتی؟ یعنی ایسے لوگ کہ جو کہ من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، نفس پرستی کا شکار ہیں، کیا نبی کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ سننے والے ہیں یا عقل والے؟ اگر تو یہ واقعتاً سنتے ہوتے یا ان کی واقعتاً عقل جو ہے وہ سلامت ہوتی، لہٰذا یہ کہ وہ تو پھر اللہ کی جو بھی ایک اختیار ہے اس کو تسلیم کرتے، ساری نعمتیں وہ اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کہ غیر اللہ کی عبادت ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں، اسی کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ کیا ان کی اکثریت کے حوالے سے نبی آپ کو یہ گمان ہے کہ وہ سنتے ہیں اور عقل سے جو وہ کام لیتے ہیں؟ ان ہم الا کلام، بڑی سخت آیت ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کے لیے. یہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ یہ جانوروں کی مانند ہے، یہ چوپایوں کی مانند ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان جانوروں سے بھی زیادہ جب وہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی ایک انسان کے جو کہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو، اللہ کی نہ ماننے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی پیروی نہ کرنے والا ہو، تو لہٰذا یہ کہ پھر جانور اور انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ یعنی ایک انسان کے جو کہ نفس کی بندگی کر رہا ہے، جو نفس میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو من چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. جانور بھی جو ہے وہ حلال و حرام کی اس کو جو ہے وہ تمیز نہیں ہوتی. ایک اور فرق یہاں پر ہے کہ کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے جو ہے وہ آگے بڑھے، جو آپ اس کی حد ہے وہ اسی کے اندر رہتا ہے. ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے کہ جو کہ اللہ نے مقرر کر دی ہے. لیکن یہ کہ انسان کا معاملہ یہ ہے، اور جانور جتنے کام اس کو اللہ تعالیٰ نے سجھا دیے وہی کرتا ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کر رہا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو رہا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، اللہ کی بغاوت بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی سے جو ہے وہ روکنے والا ہے. یہ شیطان ہے کہ جو کہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے, برائی کا حکم دیتا ہے. لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے, آج آپ دیکھ لیجیے اکثریت کا, یہ تھوڑا سا اپنے جائزہ لیں معاشرے کا, تو یہ کہ آج ہماری اکثریت وہ برائی کو روکنے والی نہیں ہے. ہمارا ایک ذمہ تو برائی کو روکنا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, ہمیں تو بھلائیوں کو پھیلانا تھا, نیکیوں کو عام کرنا تھا اور برائیوں سے روکنا تھا. لیکن بدقسمت کے ساتھ آج بحثیت مجموعی الا ماشاء اللہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ نہ وہ بھلائی کو پھیلا رہی ہے, نہ برائی سے روک رہی ہے, بلکہ ایک الٹا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ برائیوں کو عام کرنے والے ہیں. ہم نیکیوں کے بجائے برائیوں کو پھیلانے والے بن رہے ہیں, اس میں اپنا حصہ ہے کہ جو کہ ڈالنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بالکل جانوروں کی مانند بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقام پہچاننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. یہ تو اصل میں پہلا وہ راستہ ہے کہ جو کہ کفر اور گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ ہے نفس کی بندگی یا نفس پرستی. دوسرا راستہ اصل میں ہو وہ ہے باپ دادا کی اندھی تقلید, یعنی جو بھی پہلے لوگ گزر چکے ان کی اندھی تقلید انسان کو جو ہے وہ کفر اور گمراہی کے راستے پر جو ہے وہ لے جاتی. اصل میں ہوتا یہ ہے اس میں کہ انسان کا خدا وہ انسان کا خاندان یا اس کا قبیلہ ہے کہ جو کہ بن جاتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب بھی ان سے کہا گیا کہ تم اتباع کرو اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا, یعنی یہ قرآن حکیم یہ ہدایت نامہ, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا, تو ان کا قول ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو جو ہے وہ پایا تھا, یعنی ہم تو وہ کریں گے کہ جو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا. ہمارے باپ دادا تھے, ہمارا اسلاف ہے, یہ کام کرتے ہوئے آ رہا ہے, ہم تو وہی کام کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اب دیکھیں اس پر جو ان کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کیا یہ اس وقت بھی اپنے اسلاف کی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے کہ جبکہ ان کے باپ دادا نہ کوئی عقل رکھتے ہوں اور نہ یہ کہ وہ کسی ہدایت پر ہوں, کیا پھر بھی ان کی جو ہے وہ پیروی کریں گے؟ کیا یہ اندھی تقلید جو وہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی اس بات پر بھی وہ تقلید کریں گے, ان کے اس راستے پر چلیں گے کہ ان کے باپ دادا جو ہے وہ نہ ہدایت یافتہ تھے اور نہ عقل رکھنے والے تھے. لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ بدعات ہیں ہمارے معاشرے میں, چاہے خوشی کے موقع پر ہو چاہے جو وہ غمی کے موقع پر ہو, تو اس میں پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو اس کی کوئی سند ہے قرآن و سنت سے؟ کیا صحابہ کرام کے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پلے بڑھے, کیا کبھی ان کے آثار صحابہ سے کوئی چیز یہ سند ہے اس کی؟ کیا قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا سنت سے اقوال اور افعال سے اللہ کے رسول کے یہ چیز ثابت ہے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں, اس سے تو ثابت نہیں ہے, کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے. لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ تو ہمارے آبا اجداد جو ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لہٰذا یہ کام ہم کر رہے ہیں, ہمارے آبا اجداد نے کیا تو کیا وہ غلط تھے کیا؟ اب یہ اصل میں ٹون ہوتی ہے کہ جو کہ اکثر و بیشتر بدعات کے حوالے سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ فرما رہے ہیں, قریش مکہ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو وہی کریں گے کہ جو کہ ہمارے آبا اجداد کرتے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس وقت بھی کہ وہ نہ ہدایت پر ہو نہ عقل رکھنے والے ہوں؟ لہٰذا یہ اصل میں باپ دادا کی جو اندھی تقلید ہے, اندھی پیروی ہے, یہ بھی اصل میں کفر اور گمراہی کی طرف انسان کو جو ہے وہ لے کے چلے جاتی. بہت ہی پیاری مثال ہے قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ بیان ہوئی, یعنی جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ مشرکانہ ماحول تھا, جس گھر میں آنکھ کھولی باپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا بت پرست تھا. لیکن اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس گھر میں جس ماحول میں آنکھ کھولے تو اسی کی تقلید کرنا شروع کر دیتا ہے, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ توحید پر جو وہ پہنچ چکے تھے, وحدانیت کا اقرار وہ کر چکے تھے, اور یہ کہ وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ واقعتاً معبود ہے. لہٰذا یہ کہ اپنے ماحول کو جو بھی گھر کا ماحول تھا اس سے بغاوت کیے, پھر ماحول میں آپ دیکھیں ارد گرد کے لوگ وہ کوئی چاند کو پوج رہے, کوئی سورج کو پوج رہے, کوئی ستاروں کو پوج رہے, اس کی بھی جو ہے وہ بڑے شدوبت کے ساتھ جو وہ نفی فرمائی ابراہیم علیہ السلام. بہت پیاری مثال. لہٰذا یہ کہ اور پھر چھ مرتبہ سند ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ بما کانا من المشرکین, وہ شرک کرنے چلنے والوں میں سے نہ تھے. تو یہ اصل میں ہے دوسری گمراہی کا راستہ, وہ ہے باپ دادا کی اندھی پیروی یا تقلید. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. قرآن حکیم یہ ہمارے لیے سورس ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ کے اقوال اور افعال ہمارے لیے منبع ہے, سرچشمہ ہے ہدایت کا. یہ دو سورسز ہیں کہ جس سے ہمیں وہ اپنی زندگی اس کے مطابق جو ہے وہ آراستہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور تیسرے گمراہی کا راستہ ہے, اور وہ اصل میں ہے غیر اللہ کی اطاعت, اس کی فرما برداری اختیار کرنا, اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر. یہ بھی گمراہی کا اور فسق کا یہ راستہ ہے کہ جو کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی انسان اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم جو ہے وہ ماننے لگتا ہے, اور خیال یہ کرتا ہے کہ بھئی فلاں شخص ہے کہ جو کہ بڑا آدمی ہے اور بڑی جو ہے وہ پکی بات کرتا ہے, تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ اس کی بات ماننی چاہیے. یا فلاں شخص ہے کہ جو کہ وہ روٹی دینے والا ہے, وہ رزق دینے والا ہے, اس کے پاس مال ہے, تو لہٰذا اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کی بات ماننی چاہیے تاکہ مجھے جو ہے وہ رزق حاصل ہو جائے یا مال جو ہے وہ حاصل ہو جائے. یا وہ دیکھتا ہے کہ بھئی فلاں شخص کے پاس جو ہے وہ اقتدار ہے اور وہ صاحب اقتدار ہے, تو لہٰذا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ بات ماننی چاہیے. یا بعض اوقات ایک انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ہستی ہے بہت پہنچی ہوئی ہے, اور یہ کہ یہ تو اصل میں ہمیں ہمارا بیڑا پار جو ہے وہ کرا دیں گے, تو لہٰذا یہ کہ ان کی تائید ہے جو کہ کرنی چاہیے, ان کی پیروی کرنی چاہیے. یا بعض اوقات قوم کی سطح پر یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی فلاں قوم ہے کہ جو کہ بڑی ترقی کر رہی ہے, تو لہٰذا یہ کہ اس کی پیروی اختیار کرنی چاہیے. تو لہٰذا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک امت کے جو کہ ہمیں امت کا درجہ دیا گیا تھا نا, امت اور قوم میں فرق کیا ہوتا ہے. امت جب وہ وجود میں آتی ہے ایک ٹارگٹ کے نتیجے میں, یعنی وہ گروہ افراد کا کہ جس کا نظم العین جو وہ ایک ہو, اور وہ کیا ہے اللہ کی رضا, اقامت دین, دین کا نفاذ اللہ کی زمین پر. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بن سکی, سب کا ایک یونینیمس گول جو وہ کیا ہے کہ اللہ کی حکمرانی اس زمین پر جو وہ قائم, یہ امت ہے. اور قومیں کیسے وجود میں آتی, قومیں وجود میں آتی ہیں نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, اسی طرح سے زبان کی بنیادوں پر یہ قومیں وجود میں آتی. تو ہم ایک قوم نہیں ہے, یا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پاکستانی قوم ہیں تو اس کا بھی الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو پاکستان ایک قوم وجود میں آئی اس کا بھی نظریہ کیا تھا, وہ کس نعرے پر جو وہ بنی تھی. وہ اسی نعرے پر بنی تھی کہ جو کہ ایک امت کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ اسلام ہے. پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ. بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کلمے کی بنیاد پر مختلف رنگ کے لوگ, مختلف زبانوں کے لوگ اور مختلف جو ہے وہ نسل کے لوگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جو ہے جمع ہو گئے. پاکستان جیسی نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرما دی. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کوئی جو ہے وہ شکر گزاری کی نبی اختیار نہیں کی جب سے پاکستان بنا, اور یہ کہ بار بار ناشکریہ ہے کہ جو کہ ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کے رویش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے غیر اللہ کی اطاعت, کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے احکامات جو وہ ماننا شروع کر دے. سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے, وہ بات اسی پر میں ختم کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے ذریعے سے پوری امت کو یہ میسج ہے کہ اے نبی اگر تو آپ اطاعت کریں اکثر کی, اکثر وہ لوگ کہ جو کہ زمین میں جو وہ بسنے والے ہیں, یضلوا عن سبیل اللہ, تو وہ تو آپ کو سیدھے راستے سے جو وہ بھٹکا کے جو وہ چھوڑیں گے, گمراہ کر کے چھوڑیں گے. یعنی جو بھی اکثریت ہے اصل میں زمین پر, جو بھی لوگ ہیں اکثر, وہ تو اصل میں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نظام کے بجائے وہ باطل نظام جو ہے وہ نفاذ ہو. باطل نظام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایک آزادانہ نظام نافذ ہو جائے اور ان کی چودراہٹیں اور ان کی آسائشیں جو ہے وہ ختم ہو. لہٰذا وہ تو ڈٹ کر جو ہے مخالفت کرتا ہے آزادانہ نظام. اگر تو آپ نے ان کی پیروی کی, ان کا کہا مانا, تو وہ تو پھر آپ کو گمراہ کر کے جو ہے وہ چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اسلام کا اصل میں تقاضا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ اللہ کی حاکمیت میں آ جائے, اور تمام جتنے بھی حاکمیتیں ہیں اس سے انسان جو ہے وہ آزاد ہو جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے حضور ہی سجدہ کرنے کی ہر لیول پر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.